La serietà. Kah rahe the ki aap ek iPhone khareed le, ye kya cheez hai? Koi company hai? Acha, to isme aur hamare paas hai mobile se fark kya hai? ये स्मार्ट देखने तो ये स्मार्ट है, छोटा एक ये कर लें और एक उस पे आ जाएं फेसबुक बैंक ऑफ इसे यही फोन नहीं संभाला जाता फेसबुक और ये चीजें बहुत दूर की बात है वाली पता नहीं है ये भी अमेरिका में रात 2 बज रहे थे वहां सारी रात छापते रहते हैं और फिर सुबह सोते हैं आईफोन पे पता नहीं आईफोन नहीं ये फेसबुक पे इमरान खान कह रहे थे कि 55 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं फिर होता क्या फेसबुक
फेसबुक इसी इंटरनेट के लिए समझने की किसी भी सोशल मीडिया जिसे लोग बोला कहते हैं कि जो लोग पहले मिलने मिलाने से साल का नेटवर्किंग करते थे वो फेसबुक के जरिए कर लेते हैं कि आप एक पेज बनाते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन वहां पर रखते हैं लोग आपको कहते हैं ताकि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा जाने और वो इन्फॉर्मेशन जो हम पहले छुपाया करते थे
बड़ा बेहूदा मशहूर है बड़ी बुरी बात ये तमन्ना पैदा होना और ये समझना कि मैं ये बातें कहता हूँ इससे लोग मुस्तफीद हों एक है इल्म का दर्जा वो अहले इल्म में होता है पर नफा भी होता है मसला ये कि हम तो पढ़े लिखे नहीं अब क्या करें और एक है उसके बगैर ये ख्वाहिश और ये तमन्ना और इसके लिए काम करना सिवाय आखिरत की बर्बादी के कुछ नहीं और आखिरत तो जब आएगी जब आएगी दुनिया भी बर्बाद हो जाती इसलिए एक आदमी नफ्सियाती बीमारियों में मुबतला हो जाता है उसको ये ज़ोम हो जाता है कि मेरी बात हर पे आखिर ये बच्चे बताते हैं कि बाबा ये बात ऐसे नहीं ऐसे है अहलिया बताती हैं कि बात ऐसे नहीं ऐसे है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो हक की कबूलियत से ये जज्बा माने बना कायनात का سب سے بڑا گناہ ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ فاسٹ میڈیشن. سب سے بڑا گناہ اس کائنات کا نا وہ اپنا وجود ہے. یہ اپنے وجود کا جو ادعا ہے کہ میں ہوں, غالباً اس سے بڑا گناہ کو شرک بھی تو یہی ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا, چاہے ایک ارب ایک بلین ٹریلین میں ایک درجہ ہو, لیکن ہے تو شرک. چاہے مفتی اس پہ فتویٰ نہ دے. اور پھر خدا کہتا ہے وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور علم کے باوجود ایسے شخص کو ہم گمراہی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اپنے وجود کا ادعا اور اپنا وجود کہ میں اور میرا نفس, یہ گناہ اللہ کے مقابلے میں اپنے وجود سے ہی اپنے نفس کی تو پرورش ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں سوچے آدمی, اللہ کہتا ہے کہ یہ قربانی دو, نفس کہتا ہے نہیں یہ قربانی نہیں دی جا سکتی. تو خواہش نفس کو خدا کے حکم کے مقابلے میں لانا یہ تو شرک جیسی چیز ہے. کچھ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس نے ایسی چیز سے درگزر کیا اور ایمان قبول کر لیتا ہے. آدمی دیکھے تو اپنے وجود سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جہاں بھی سچائی کے مقابلے میں اپنا نفس آئے نا اسے مٹا دینا چاہیے. چھوٹی سی بات, سچائی کبھی کبھی بڑے ناگوار روپ میں سامنے آتی. مان جانا چاہیے کہ سچی بات یہ, وہ جو قصے یہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں کہ کسی نے کسی بات پہ ٹوک دیا تو مان گئے, تو نفس اگر نہ مٹا ہوا ہوتا تو مانتے کیسے؟ ہمیں نہیں معلوم میڈیکل میں کیا ہوتا ہوگا, اب تو میڈیکل بڑی ترقی کر گیا ہے, لیکن صحیح روایات میں آتا ہے یہ جو ماجشون ہیں افریقی, امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی وجہ سے کہتے تھے, یہ کہتے تھے ماجشون کے ہمارے یہاں بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا اور اس کی عمر 4 سال تھی. خدا معلوم مجھے اس کی تحقیق نہیں کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تک جو بات پہنچی ہے وہ اس میں کتنی صداقت تھی. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدت 4 سال کی قرار دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا. تو مقدمہ یہ تھا کہ تاجر یا جو بھی آدمی تھا اس نے کہا کہ میں 2 سال بعد آیا اور بچے کی ولادت متوقع ہے, تو آپ میری بیوی پہ حد جاری کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پہ سوچتے رہے. پھر انہوں نے ایسی بات کہی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے بلایا لوگوں کو, پوچھا تو اس نے معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ کو زیادہ سے زیادہ اس عورت پہ حد جاری کرنے کا اختیار ہے نا, اس بچے پہ تو آپ کو اختیار نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ کا مشورہ نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا. ایسا جملہ عاجزی سے فرمایا ہوگا, تواضع سے. یہ ہوتا ہے بسا اوقات ہر پہلو پہ نظر نہیں بھی جاتی, انسان ہے نا بشر. یہ جملہ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کا, ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق. تو ایک دن وہ آدمی بڑی خوشی سے اپنے بچے کو لے کے آیا, اس کا حضرت دیکھیں اس کے تو دانت بھی نکل آئے. اس کا بالکل مجھ جیسا ہے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ غلطی سے حد جاری نہیں ہوئی. تو یہ جو اتنا مٹا ہوا ہونا ہے نا کہ سچائی کسی اور کی زبان سے سامنے آ جائے اور آدمی اسے قبول کر لے, یہ اپنی ہستی کی نفی ہے, وجود کی نفی ہے. بڑی ضروری چیز. اسی لیے یہ علم جو وبال بن جاتا ہے نا, جو عذاب بن جاتا ہے یہ علم کبھی کبھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم اچھے معنی میں تو شعور کو بیدار کرتا ہے اور برے معنی میں بیک وقت اس کے ساتھ جو اس دودھ کے ساتھ گوبر آتا ہے نا, وہ عذاب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کا دعویٰ کرواتا ہے کہ میں ہوں. اور اسی لیے غالباً سب سے بڑی نیکی اپنے وجود کا شعور ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. جب یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں پھر ٹھیک رہتا ہے. بچہ بھی سچی بات کہہ دیتا ہے تو مان جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک. طلاق کے بہت سے مقدمات لوگ پوچھتے رہتے ہیں, بعض اوقات اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت پیش آتی. تفصیل میں جب گئے تو پتا چلا کہ بیوی نے سچی بات کہہ دی تھی اور اس کو صرف اپنی مرد ہونے کے عزوم جو ہے اس حق کو ماننے نہیں دیتا. اچھا اس نے سادگی سے بات کہہ دی, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ غرور کبر کیا چیز ہے. یہ مانتا نہیں, کیونکہ اگر مان جائے تو بڑی بری بات ہے. عورت کی بات ماننا, اپنے سے کمتر کی بات ماننا. اس لیے نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے متعلق اس خوش فہمی میں رہے کہ دنیا کی تمام سچائیاں مجھ بھی کھلی. اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید سیکھنے کا جو پروسیس ہے بند ہو جاتا ہے. دوسرے کی بات کو، دوسرے کی گفتگو کو، دوسرے کے عمل کو صحیح اینگل سے دیکھ نہیں پاتا. دوست بھی مشورہ دے گا، صحیح دے گا، بجائے اسے سمجھنے کے وہ اپنے ادعا مجبور کرتا ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے. تو بہت بڑا گناہ. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، آپ کبھی غور کریں، یہ بڑی اچھی عادت ہے، آدمی اس دنیا کے اتار چڑھاؤ پہ غور کرتا رہے، سبق سیکھے. بس خاموشی سے دیکھتا رہے اور غور کرتا رہے کہ کیا چیز ہے، اس اتار چڑھاؤ سے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. فرعون نے کہا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر میری حکومت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جتنے دریا ہیں یہ میرے حکم سے نہیں بہتے؟ اللہ تعالی نے اسی میں ڈبو دیا، اور کوئی سزا نہیں دی. تو جب آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو جو دعویٰ ہوتا ہے نا، یہ گلے پڑ جاتا ہے. بہت لوگوں کو آپ دیکھیں، دولت کا ادعا ہوتا ہے نا کہ اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، یہی مال عذاب بن جاتا ہے. اولاد کا ادعا ہوتا ہے. خاموشی سے آپ غور کریں تو وہ جب عمر 70 سال ہو جاتی ہے، 80 برس ہو جاتی ہے، تو وہی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہوتا ہے. صبح سے شام تک اسی اولاد کی برائیاں ہو رہی ہیں. اس لیے سب سے بڑا گناہ وہ اپنے وجود کا ہے کہ میں ہوں. لا الہ الا اللہ کی جو تلقین کرتے ہیں کہ یہ پڑھو، تو اس لا کی تلوار سے سب چیزوں کو ختم کرنا ہے اور اللہ کا اثبات کرنا ہے. تو اس میں اپنا نفس بھی تو شامل ہے کہ وہ نہیں ہے. اسی سے غصہ آتا ہے. تو دیکھو کتنی اچھی بات ہو، انہوں نے پروفیسر صاحب نے کیا کہا غصے کے بارے میں، شاید صاحب بتا رہے تھے. ایئرپورٹ سے ہم آ رہے تھے نا چاندنی چوک کی طرف, تو آپ نے گھومتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک پروفیسر تھے, انہوں نے غصے کے بارے میں کہا کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ تیری بات کو نہیں مانی, جیسا جملہ تھا آپ نے بتایا. تو بھی تو اپنے نفس کا ادعا ہے. اسماء الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عام آدمی کو سمجھایا, زبان بھی وہی استعمال کی جو ایک عام آدمی کو سمجھ میں, فرمایا ہر وقت جوتا ہاتھ میں رکھا کرو, اور نفس ذرا سر اٹھائے تو اس کے سر پہ مارو جوتا, کہ ابھی تک مرا نہیں تو, پھر سر اٹھائے پھر مار کے بھی نہیں مرا. اور اسی سے اس کی خواہش جب پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ کیوں نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ ہول پکچر جو پینٹ کرنی ہے اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت ہو جاتی. خدا نے اس سے بچا دیا, اس سے کہا نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے ہے اور آپ کو پتا چل جائے. جیسے ایک ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹے آپ چھٹی کے بعد آئیں میں آپ کو سمجھا دوں, دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بعد چھٹی ہوتی ہے, پیریڈز ختم ہوئے. بس ایسے ہی مثال ہے کہ ہماری زندگی ہے کتنی اللہ کے ہیں, یعنی زمانے کو آپ دیکھیں تو خود ٹائم ہے کتنا. لطف کی بات یہ ہے کہ اب سائنس بتاتی ہے کہ خود زمان اور مکان دونوں کا مستقل وجود ہی نہیں, ٹائم اینڈ اسپیس, اسپیس ٹائم میں تبدیل ہو جاتا ہے جاتی ہے اور ٹائم اسپیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ کائنات میں زمانہ اور اس سے متعلقہ جو تصورات تھے وہی بدل گئے. ٹائم اٹسلف کیا ہے آدمی اس کی تشریح نہیں کر سکتا. جتنی چیزوں کا تعلق اللہ کے ہاں عالم امر سے ہے نا, یہ شاید قیامت تک نہ پتا چل سکے. قرآن ایک آیت میں کبھی کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ پوری کائنات کو سمیٹ دے, اس ماحول میں آدمی جائے, اس زمانے میں جائے, اس بستی میں جائے, اس غار میں جائے, اپنے آپ کو اس جگہ لے جائے, کمیونیکیشن کچھ نہیں, عربوں کی یہ ساری سلطنت ایران کے تحت آتی, شاہ ایران تھا ان کے ہی تحت آتی ایرانیوں کی, اور پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ رپورٹ ہے کہ قبائل کی جنگ ہوئی, آپس میں ہوتی رہتی, ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ ہو گیا بس چلو. یعنی 200 میل ادھر بھی نہیں پتا کہ کیا ہے وہاں, ہو کیا رہا. مصر والوں کو نہیں پتا تھا, یمن والوں کو بہت بعد میں پتا چلا, وہ بھی عیسائی مذہبی لوگوں پر جب زد پڑی ہے تو پھر پتا چلا کہ اچھا وہاں یہ ہو رہا ہے. اور پھر اس بچے کو دیکھے جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں, یتیم بھی, تربیت کا بھی کچھ نہیں. اور وہ اس دور میں یک بیت یہ کہے کہ الا لہ الخلق والامر, سوال ہی نہیں پیدا کہ لوگوں جو خلق ہے اور امر ہے یہ دونوں اللہ کے ہیں, یعنی سارا اس ایک آیت پہ ہم نے بہت ایک بار تو دیکھا لٹریچر کہ عربوں میں عالم امر کا کوئی تصور تھا, عالم خلق کا کوئی تصور تھا. تھرڈ ڈائمینشن ہے, فورتھ ڈائمینشن, ففتھ ڈائمینشن, آج سے ایک صدی پہلے کس کو پتا. اب جب ففتھ ڈائمینشن میں کوئی پہنچے گا, یا اب ہمارے ساتھ ابھی سال دو سال کی بات ہے کہ وہ 3G یا 4G میں گئے, کس میں کتنے خوش ہوئے پاکستان میں کہ وہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں آ گئی, کے پاگل ہوئے تھے فلانی کمپنی نے یہ کر لیا, فلانی کمپنی نے یہ کر لیا. بہت ہم جانتے نہیں پہنچ پائے, باقی بہت لیٹ ہو گیا, یہ کثرت تھی جو رہ گئی. تو اسی طرح آدمی اس زمانے پہ غور کرے نا کہ خلق اور امر کا تصور کیا تھا. خلق والامر, خلق اور امر دونوں جہان اللہ کے. جیسے فرض کر لیں ہمارے یہاں یہ مالی بابا ہے, یہ کسی دن آ کے مجھ سے کہے کہ نیوٹن کی تھیوری پہ بحث کرتے ہیں, تو یہ بالکل ہی ناممکن. اسی طرح کوئی تصور ہی نہ ہو عالم امر اور خلق, اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے الا لہ الخلق واللہ, خلق اور امر دونوں جہان اللہ کی. اب عالم خلق ہر وہ چیز ہے جو مٹیریل ہے, نظر آتی ہے, بندہ اس میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے تصرف کرتا ہے. درخت ہے, اسے لکڑی بنا لیتا ہے, لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے, فرنیچر کو پھر جلا کے راکھ کر دیتا ہے, راکھ سے برتن مان دیتا ہے, راکھ پھر اپنے اندر کیا خصوصیات رکھتی ہے اس کو انالائز کر لیتا ہے. ایک عالم امر ہے جو آدمی کو دکھائی بھی نہیں دیتا, آدمی دیکھنا تو درکنار, اس کو اپنے عقل سے سمجھ بھی نہیں پاتا. روح عالم امر ہے, کل روح من امر ربی, ان سے کہیے کہ روح جو ہے یہ عالم امر ہے. اس عالم امر کو کون سمجھے؟ اس زمانے میں ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ ایک عالم امر کا جہان بھی ہے, خلق کا جہان ہے. دلیل ہے کہ قرآن یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے, کسی شخص کے اپنے پاس سے نہیں آیا. ٹائم بھی عالم امر, یہ تو اب ناسا نے ایک رپورٹ جاری کی, ان کو پڑھنا چاہیے, بچوں کو پڑھنا چاہیے, اس سے ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ہونے کی. سنوریم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم, اور ہم ان قریب لوگوں کو دکھائیں گے اپنے ہونے کے دلائل. فی الآفاق, اس کائنات میں, و فی انفسہم, حتیٰ کہ لوگوں کی اپنی جان میں, اپنے نفس میں. حتیٰ یہ تبین, یہاں تک کہ لوگوں کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ہے, اس نے جو کچھ کہا سب سچ. تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ ایسے سیارے کی روشنی آئی جو زمین سے 500 ارب لائٹ ایئرز پہ واقع ہے. اور یہ اس وقت کا حال ہے جب کہتے ہیں کہ کائنات کل 4-5% کھلی ہے, 6% کھلی. ابھی جو 95-96% باقی ہے, کبھی وہ کھلے تو کیا. اسی لیے جنت میں ہر آدمی کی چھوٹی سی اپنی خدائی ہوگی ہے. تو یہ ٹائم عالم امر ہے, نہیں سمجھ سکتا پوری تک. اب آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے, اب جا کر پتا چلا ہے کہ عالم امر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس جو ہے یہ کہیں جا کے سپیس ٹائم میں چینج ہو جاتا ہے, ٹائم سپیس میں چینج ہو جاتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. لیکن ان ساری مباحث کے باوجود آدمی کے بنیادی مسائل وہی رہے, غربت اور امارت, غصہ, خوشی, غم, دکھ. ہم اپنے آپ کو اس احساس سے نکال نہیں پائے اور نکل بھی نہیں سکتے. کوئی شخص جب ان چیزوں کا غلام بننے کی بجائے ان کا آقا بن جائے, پھر صحیح سمجھ آتی ہے. محبت ہے, حسن سے متاثر ہونا ہے, فطری جذبہ ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو حسن سے متاثر ہو کے اپنی رائے بدل دیتا ہے, ایک آدمی ہے جو حسن سے متاثر ہوتا ہے اور رائے نہیں بدلتا. دونوں کی عقل میں فرق ہے. حسن سے متاثر ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ حسن نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا, اور اس نے اپنا مال و دولت لٹا دیا, تو اس کے زیر اثر آیا نا. اور ایک ہے جو کہتا ہے اس اپنی جگہ پہ گئی, لیکن پیسہ ایسے نہیں کمایا جاتا, اس کو کوئی سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے. یہ آدمی صحیح ہے. تو اس کے جہانگیری جو ہے نا, اس میں جہانگیر کی بعض چیزوں کا بڑا اثر نمایاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ٹی وی کے ڈراماز بن گئے نا یہ مغل, اور دنیا جہان کی برائیاں اس میں. لیکن آپ ان لوگوں کو جب پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آس پاس جگہ بڑی گہری عقل اور سمجھ چاہیے تھی جو فیصلے انہوں نے کیے. ایسے ہی نہیں بادشاہت ملے. اکبر بادشاہ جیسا آدمی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ لکھا پڑھا نہیں تھا, اس کے ایک جگہ دستخط میں نے دیکھے انڈیا آفس لائبریری, اب برٹش لائبریری ہوگی, ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے. نواز شریف صاحب جب آتے ہیں, یہ حکومت تو سڑکیں, پل, یہ چیزیں پھر تعمیر ہونے لگتی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسے ہوا. ایوب خان علی گڑھ کا تھا نا، اس نے اپنے زمانے میں جو حکم دیے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس نے کہا میونسپل کمیٹی ہر دکاندار کا چالان کرے جس نے بورڈ نہ لگا رکھا، اور بورڈ میں پتہ نہیں دائیں یا بائیں سمت پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کون. ہر آدمی کے گھر پہ ایک تختی لگی ہونی چاہیے، تختی میں اس آدمی کا پورا ایڈریس لکھا ہونا چاہیے، ورنہ مکان کے مالک کو اتنا جرمانہ ہو. یہ قدر آتی ہے آدمی کو کبھی کسی کا گھر تلاش کرنا پڑے نا، قدر آتی. پتا نہیں بٹی صاحب یہ اسلام آباد کے سیکٹر کس طرح بنائے ہیں انہوں نے، ایف اور پتا نہیں کیا کیا. یعنی یہ نہیں کہتا کہ غلط ہوگا، ممکن ہے صحیح ہوں، لیکن ہماری سمجھ میں آتی نہیں. یہ ایچ ہے، یہ جی ہے، پتا نہیں، اور آگے اس کی گلیاں، ان گلیوں کی تقسیم سمجھ نہیں آتی کہ اصول کیا ہے گلی کا. ہوتے ہیں سیکٹرز تو چلیے، اس کے بعد گلیاں جو ہیں یہ کیا اصول کیا ہے؟ اچھا کنفیوژن ہوتی ہے، یعنی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہمیں تو ہوتی ہے. بڑا سا سرمارا کہ اس کا کوئی اصول دریافت کریں، کہیں کھوج لگائیں، کوئی کھدائی کریں، کوئی سی ڈی اے نے کتاب چھاپی. ویسے بھی یہ کام کرنے کا اور بھی، میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ کرو، اب آسان ہے، جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اور آسان بنے گا. اسلام آباد جب بنا نا، جتنے اس کے گاؤں تھے جنہیں لیا گیا، اس کی تاریخ کوئی لکھ دے، سب گاؤں ختم ہو گئے. ایسے ہی ہے. اب اگر کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے کہ حصار ایک محلہ تھا اسلام آباد میں کہاں ہے، تو اسے نہیں ملے گا. پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں، خدا میں نہیں معلوم. لیکن بدھسٹ جو تھے جب یہاں آئے تو وہ تھا، اور یہ اسلام آباد جو ہے یہ بدھ مت کی خانقاہیں تھیں یہاں، کیونکہ انہوں نے بڑا رواج پایا. یہ بریمام سے اوپر کیا جگہ لودندی ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، تو گئی نہیں راشد کیا ہے لودندی، آپ بھی گئے ہیں؟ ہاں ہاں چلے والے. وہاں پر جو بت ہیں اور جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ اس زمانے کی یادگار ہے. پیدل چلنا پڑتا ہے نا بہت سا، روڈ کبھی بن گئی تھی جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی لکھنا چاہے تو لکھے. بدھسٹ تھے یہاں، وہ خانقاہیں تھیں ان کی، اب شکر پڑیاں ہیں. تو پرانی اس گاؤں کا نام ہے. اب اس گاؤں سے جو لوگ اٹھائے گئے وہ گئے کہاں، وہ بتاتے کہ یہاں کون کون سے قبرستان تھے، مسجدیں تھیں، کس نے بنائی تھی. تابعین کے دور کی چیزیں ہیں یہاں، ایسی مسجد ہے کہ آپ اگر باہر جون جولائی میں نماز پڑھنے کے تک، ایسی ٹھنڈی مسجد ہے، حیرت ہوئی. یعنی اس نے احساس دلایا کہ جس نے بھی بنایا ہے اس سے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا. یکساں آواز کلی روڈ پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اسلام آباد میں یہ کرنے کا ایک کام ہے. 10-20 سال کوئی لگائے نا پڑھتا رہے یا داشتیں جمع کرے پھر پتا چلے کہ یہاں کیا. سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, یہ فوراً آفس جہاں بنے اس کے ساتھ گلی ایک مسلم کی قبر تھی, پتہ نہیں ہے یا نہیں. ایسی آہستہ آہستہ چیزیں مٹ جاتی ہیں, رہتا جو کوئی. اسلام آباد کی گلیوں میں مڑے کہاں سے تھے, بات اور ہو رہی تھی. اکبر بادشاہ جہانگیر یہ بات ہو رہی تھی. اکبر بادشاہ کے ہیں ہاں ایوب خان پڑھا لکھا تھا نا علی گڑھ کا, نہ بھی علی گڑھ میں پڑھا ہوتا تو بھی اس کی جو اقدامات تھے بعض بنیادی چیزیں وہ اس زمانے میں بس چلتی تھی تو لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ٹائم ٹیبل کے بس کتنے بجے آئی, تو ہر بادشاہ کا اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. ہر جو مملکت کا حکمران ہوتا ہے اس کے اپنے رجحانات ہوتے ہیں. صوبہ سرحد میں اب ہر جگہ کرکٹ گراؤنڈز بن رہے ہیں, اس لیے کہ صاحب بہادر نے کہا کہ کرکٹ کو عام ہونا چاہیے. آج شام بھی ہوگا کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پڑھے لکھے لوگ نہیں, پڑھے لکھے لوگوں تو وہ یہ کہیں کہ یار ہر شہر میں لائبریری بناؤ, پڑھنے کا بندوبست کرو, تعلیم کا بندوبست کرو. ایک کتاب انگلش کا ایک انسائکلوپیڈیا چاہیے ہمیں, اور جب مارکیٹ میں گئے مختلف ادیان کو اس نے جمع کر دیا, یہودیت کو, عیسائیت کو, اسلام کو, معلوم ہوا کہ 1.5 لاکھ اس کی قیمت ہے. نہیں وہ ہے ہمارے پاس اور ہے. تو 1.5 لاکھ تو ہے اولڈ بک شاپ میں, صحیح بک بینک کے ساتھ ایک دکان ہے وہاں. لیکن آدمی سوچے کہ یہ چیز اگر انگلینڈ میں پیش آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, اب تو ہے انٹرنیٹ بھی آ گیا. تو جہانگیر جو تھا نا اس کی تزک, تزک بابری, تزک جہانگیری, فارسی میں آدمی پڑھے تو پتا چلتا ہے کیا. اب تزک بابری جو تھی وہ اصل میں ترکی زبان میں, اکبر بادشاہ چونکہ دادا اس کے تھے بابر, تو اس نے ابو الفضل سے کہا کہ اس کا ترجمہ فارسی میں کرو, اس نے فارسی میں ترجمہ کیا. بڑی بڑی اچھی چیزیں اس میں ملتی ہیں. تو اس کے جہانگیری سر سید نے ایڈٹ کی, یہ بھی ایک جن تھا پورا. تو ایک زندگی میں اس سے کام کتنے کیے, یہ بھی ایڈٹ کی, خطوط بھی لکھے, کتابیں بھی لکھی, اتنا بڑا ادارہ بھی قائم کیا, نوکری بھی سرکاری کی, کرتے کیا کیا رہے, بہت چیزیں. یہ ان کی شخصیت کی اچھائی کے پہلو. تو اس کی جہانگیری جو اسے ایڈٹ کی ہے علی گڑھ سے چھپی ہمارے یہاں بھی موجود, اس میں آتا ہے کہ مشہور قصہ ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا, خلاصہ شبلی نے اس پہ پوری نظم لکھ دی، شبلی سے نظم میں لے آئے کہ مسلمانوں کا انصاف کیسا ہے. ملکہ نورجہان نے تیر چلایا اور ایک کپڑے دھونے والے کو لگ گیا، اور وہ قصہ چلا سارا، اور عدالت نے سزا دے دی اور نورجہان کے لیے حکم ہو گیا. سونا تھال بھرا ہوا اس سے پیش کیا جا کے تو انہوں نے خون معاف کر دیا. تو جب جہانگیر کے پاس یہ مقدمہ پہنچا تو کہتا ہے میں نے کہا قاضی کے پاس جاؤ، میرا اس سے کوئی تعلق. تو جب قتل کا حکم آ گیا تو نورجہان جو تھی وہ اس نے مجھ سے کہا میں نہیں کہوں. پھر جب انہوں نے سونا قبول کر لیا تو محل میں آیا اور کمرے میں آیا تو پاؤں پکڑ لیے میرے اور کہا تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا. تو میں نے کہا کہ تم نے جہانگیر اس وقت تو کچھ نہیں کہا جب قاضی اور یہ. تو اس نے کہا کہ جانے من تو دین نہ دادا، میری جان میں نے اپنا دین تو تم پہ نہیں بیچ دی، دل بیچا دین نہیں بیچا. تو مملکت میں جو انصاف تھا نا حسن اس انصاف کو متاثر نہیں کر سکا. یہ تھی بات کہ آدمی نفسیاتی طور پر جب تک اپنی ان کمزوریوں پہ قابو نہیں پاتا آدمی نہیں بنتا. آدمی کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے اسے ہٹا دو. لیکن بعض اوقات وہ سوچے کہ ہے تو مجھے اس سے نفرت لیکن کام بھی اسی سے ہے. اب اگر یہ بات عورت سوچ لے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ساتھ سوچ لے کہ ہے تو بہو سے نفرت، اب اس کی کس کس برائی کو دیکھوں لیکن کیا کروں، بچے کی زندگی بھی اسی سے وابستہ ہے، اولاد اس سے وابستہ ہے، آگے خاندان اس سے وابستہ ہے. تو بہت سی عورتیں یہ سوچ کے اس نفرت کے وجود کو برداشت کر لیتی ہیں. بہو سوچ لے کہ ہے تو یہ بوجھ لیکن کب تک، پھر میری حکمرانی، پھر میں بھی ایک دن ساس بن جاؤں گی، پھر یہ کس قضیہ پیش آئے گا تو کیوں نہ میں اس کو خود ہی حل کروں. تو ہوتی ہے نفرت مگر اس نفرت میں بھی انتفاع کا پہلو چھپا ہوتا ہے، ہوتی ہے محبت اور اس میں بھی نقصان کا ہوتا ہے پہلو. آدمی اس سے بلند تر جب ہو جاتا ہے پھر ٹھیک رہتا. اس لیے بہت سے لوگ جو کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ میں نے اس سے صرف اچھائی کو قبول کیا اور برائی اس کی نہیں دیکھنی تو بری بات ہو نہیں سکتی. اچھائی برائی سمیتی ہے. گائے جو ہے وہ گوبر اور دودھ سمیتی ہے. اب ایسی کھائی تو دنیا میں کوئی آئی نہیں کسی دودھ ہی دیتی ہے. تو ان تمام حقائق میں جو آدمی اپنی ان نفسیاتی کمزوریوں پہ قابو پا لیتا ہے. اب دیکھو قرآن میں ایک لفظ ایک جملے میں یہ بات کمال ہے. یہ ہے قرآن اللہ قدر جالنا بعض حکم لے بعض فتنا، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا. اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، استفہام ہے لیکن حکم ہے, یعنی مطلب صبر کرو. جیسے کوئی افسر کلرک سے کہتا ہے کہ آپ بیٹی یہ کام کر دیں گے, اس کا صبر کرو. اللہ کہتا ہے تصبروا, کہ اپنے صبر کرو. ساری زندگی اسی سے عبارت ہے. شوہر بیوی کے لیے آزمائش ہے, بیوی شوہر کے لیے, اولاد ان کے لیے, وہ اولاد کے لیے. نہ اولاد ہو کوئی نہ ہو تو خود معاشرہ آزمائش کے لیے. بہت بڑی آزمائش ہمارے یہاں. یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ ٹریفک کیا کرے آگے, قاعدہ اور قانون کچھ ہے اور حادثہ ہوتے ہوتے آدمی پھنستا ہے. دو دن پہلے ہم رات کو واپس ایک جگہ سے آ رہے تھے تو گاڑی ساتھ چلا تو اسے آہستہ کر دی ایک دم سے. مجھے کیا ہوا اس نے اشارہ کیا اور ہوا یہ کہ ایک گاڑی تیزی سے رکی اور اس سے چار افراد اترے. بالکل روڈ کے اینڈ بیچ میں کھڑی کر دی ہے, کوئی پیچھے سے جو آ رہی ہے ٹریفک ہوتی ادھر ادھر, ٹریفک بھی ساری ایک طرف ہو. تو ایک گھوڑا تھا, اس پہ سیاہ چادر بہت بڑی پڑی ہوئی تھی. چاروں جو اترے تو چمٹ گئے اس چادر سے, چومتے رہے, پھر دعا مانگتے رہے, کہتے ہم گزر گئے. تو یہ بھی سیکھنے کی بات. دو آدمیوں کو اب تک ہم نے دیکھا اور دونوں پہ قرآن کی یہ آیت یاد آتی رہی. قرآن کہتا ہے نا, زبردست تعبیر کی ہے. ایک ہے آپ بات کو سیدھا سادہ بیان کر دیں, ایک ہے اس میں ادب کی چاشنی آ جائے تعبیر اس کی. عائشہ رضی اللہ عنہ زبردست تعبیر کرتی. کہنا انہوں نے کچھ ہوتا تھا لیکن تعبیر وہ اس کی ایسی زبردست کرتی ہیں کہ ہمارے لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں کی ابھی تک. رضی جو تھے نا انہوں نے جمع کر دیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطبات اور کچھ اپنے بات سے بڑھا بھی دیے نہج البلاغہ. کوئی آدمی ام المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات جمع کرے, کمال کی عربی ہے, کمال. وہ ہم پلہ ہیں علی رضی اللہ عنہ. اچھا پڑھتے رہے تو یہ خیال تھا. پھر ایک جگہ جب یہ نظر سے گزرا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے شاعری نعت قصیدے لے کے جاتے تھے کہ آپ اسے دیکھیں اس میں کوئی عربی کی غلطی تو نہیں, پھر تو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بات ایسے. انہوں نے بات یہ کہنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دوران پسینہ بہت آتا تھا. صحیح بخاری میں تعبیر آتی ہے, ان کے کہتی ہیں کہ اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی پیشانی مبارک پہ موتی جم جاتے. کہنا یہ ہے کہ پسینہ بہت آتا تھا, ایک موتی جم جاتے تھے. اس سے تعبیر ہے نا, قرآن بھی ایسے کرتا ہے. بات اس نے کچھ اور کہنی ہے اور اس کو ادب کے پیرائے میں زبان ہے نا. یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچھڑے کی محبت میں غرق ہو گئے تھے. جبکہ خود غرق ہونا بھی تو ایک محاورہ ہی ہے, غرق تو پانی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشربو فی قلوبہم العجب, اور ان کے دلوں کو بچھڑے کی محبت کی شراب پلا دی گئی تھی. اشربو پلا دیے گئے تھے. شراب جو اللہ جو لوگ پیتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ پینا ہوتا کیا ہے. جس میں رچ بس جاتی ہے, اسپنج ڈال دیں آپ کسی رنگ میں تو ایک ایک اس کا پور جو ہے وہ اس رنگ کو قبول کر لیتا ہے. دو آدمی ایسے دیکھے جن کی محبت ہماری قوم کے پچھلے گوفے کو لوگ, ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک عمران. ممکن آپ کا تجزیہ کچھ اور ہو لیکن بھٹو صاحب کی محبت کو بچپن میں دیکھا لوگ پاگل دیوانے ہوئے. وہ بھی یہی کرتا تھا, یہ مل تمہاری ہے, یہ بینک آپ کا ہے, یہ عمارت تمہاری ہے. لوگ پاگل ہو گئے, لوگوں نے یہ سمجھا کہ مل ہماری ہی ہے, مزدوروں نے قبضہ کر لیا. اب تک وہ یاد ہے کہ اتارو اس پردے کو, عورتیں مرد سب برابر ہیں, پردہ ہٹا دیے, عورتیں مرد سب بیٹھ کے مکس اپ ہو گئے. یہی چیزیں تھیں بلوچستان میں. وہ گئے تھے وہ پریس کانفرنس تھی تو نقش بعض چیزوں پہ جم جاتے ہیں نا دماغ میں, تو اس وقت یہی تھا. بہت تو پاگل ہوتے تھے, ہاتھ ملانے کو ترستے تھے. یہ تو خیر دیکھتے رہے میڈیا اور اخبارات میں, عمران تو خود دیکھا پاگل اللہ جانے کیا. تو جو آدمی ان چیزوں سے بلند ہو کر سوچتا ہے وہ حقیقت میں صحیح آدمی ہوتا ہے. سیاستدان سے بلند ہو کے سوچ نہیں نہ سکتے کیونکہ انہیں ووٹ لینا ہے. وہ زوم ہو جاتا ہے ذہن. اندرا کا بھی یہی حال ہو گیا, اس سے کسی نے انٹرویو دیا تو اس نے کہا کہ کاش اشوکا کی سلطنت ہوتی. اشوکا کی سلطنت اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ یہاں ٹیکسلا میں بیٹھ کے آسٹریلیا پہ حکومت کرتا. جزائر تھے سارے انڈونیشیا اور سامنے آسٹریلیا, بہت بڑی حکومت تھی اشوکا. لیکن ہندو مت کو تباہ کر دیا براہمنوں کے کبر نے. پھر سے بدھسٹ ہو گئے تھے یہ, تو بدھا کا سارا فلسفہ پھر پھیلا. وہ ایک الگ موضوع ہے, اسی کی وجہ سے اسلام آباد میں بھی بدھا کے سرات آئے اور ساری چیزیں, پنڈی میں بھی آئے. تو یہ نفسیاتی بیماریاں بچے میں بہت سے عیب ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی ہے. آدمی پہلے ہی دن یہ تصور کر لے کہ یہ بالکل 100% فرشتہ ہے, یہ نہیں ہوتا. سعید صاحب, سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ میں تھے, مدینہ منورہ میں ایک دن فرمانے لگے کہ تبلیغ جماعت ہم لڑکے تھے تو عثمان الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ, کہیں بھیج دیا. واپس آئے تو ہم شاید یہ فرمایا تھا تین مولوی تھے, ہم دو رہ گئے. فلاں کا کیا ہوا؟ تم نے کہا حضرت وہاں گئے تھے ایک گرجے میں دعوت دینے تو پادریوں نے اسے پیسے دے دیے اور مرتد ہو گیا. تو اس میں آپ کو اچھا ہم نے کہا اس سے بالکل نہیں ملنا، پیسوں پہ بک کے انگریزوں کے ہاتھ. حضرت رحمت اللہ نے فرمایا یہ طریقہ نہیں، دعا کرو اللہ اسے ہدایت. یہ ہے فرق. ایک جذباتی آدمی کے درمیان، ایک سلجھے ہوئے آدمی کے درمیان یہ حل نکال. انبیاء علیہ السلام یہ ہیں، اتنی بڑی بات ہے. حبار بن الاسود رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی ہیں، زینب رضی اللہ عنہ بیٹی کے ساتھ تعلق بہت ہے، اس کی بڑی بیٹی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ مٹی پھینکی کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پتھر مارے اتنے کہ خون بہنے لگے. تشریف لائے آپ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئی، پانی لے، والد کے ہاتھ دھلائے، چہرہ دھلایا اور رو پڑی. بڑی بیٹی تھی، آپ نے فرمایا میری بیٹی روتے نہیں، ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہتا، ایک دن آئے گا جب ہم ان پہ غالب آ جائیں. زینب رضی اللہ عنہ سے تعلق بھی اتنا ہی تھا، محبت بھی ایسی ہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوٹی بہنوں کو سنبھالے کو. پھر ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود طے کر گئی، کرا دی تھی بلکہ ہو گئی تھی شادی. انہوں نے اپنے بھانجے سے ربی سے ان کی شادی کر دی. خدیجہ رضی اللہ عنہ مالدار خاتون تھی، بیٹی کو ایک بڑا اچھا ہار بھی دیا، سب چیزیں دی. پھر ہجرت ہو گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب جو آئے ہیں مکہ سے لڑنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہا انہیں کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دی ہیں، اور ایک ہاتھ ہتھیلی پہ دوسری رکھے، اور میں پیس دو آج بس. آپ کے داماد بھی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمان بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں بھی تھے، عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور ایک بڑے چنے ہوئے لوگ آئے، کیونکہ قومی وقار کا مسئلہ بن گیا تھا. مسئلہ اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، بھوچال لے ڈوبا سب کو. یہ قومی قیادتیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ضد میں پوری قوم کو قربان کر دی. محض ایک ضد ہے. بہت سے لوگوں کی ضد جو ہے نا پورے گھر کو لے ڈوبتی. روم نے مستری میں لکھا ہے کہ از خدا جو این توفیق ادب، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگو کہ ادب برقرار رہے، ایک دوسرے کا احترام. بے ادب محروم گشت از فضل رب، کیونکہ بے ادب آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں یہ بے ادب خود ہی محروم نہیں ہوتا، یہ اپنے سارے متعلقین جتنے لوگ ہیں سب کو ہی معلوم کر دیتا. زینب رضی اللہ عنہ پھر بدر ہو گیا، اب ربی قید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سگے چچا حضرت عباس آئے، صرف ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ عباس خود نہیں آئے، وہ اپنے لوگوں کی رواداری میں آ گئے مربت میں، تو اگر تم نے کسی کی زد میں آ جائیں تلوار کی تو انہیں نہ کچھ کہنا. اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بچایا. پھر عمر فاروق اس پہ اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یہ جملہ ادب کے خلاف تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے. تو زینب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ پھر ٹیڑا ہو گیا، اس لیے کہ داماد ادھر آ گئے، وہ اب مکہ میں ہیں. تو جب قیدیوں کے فدیے کا مسئلہ آیا تو وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا وہ پیش کیا گیا کہ فدیہ آیا ہے. اب فدیے میں جب بات ادھر پہنچی تو سمجھے آنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے کہا مت بھیجو ربی کے لیے کوئی چیز، داماد ہے نا، سسر ہیں، وہ خود ہی چھوڑیں گے، کیا کریں گے، مطلب یہ کہ بیٹی کا گھر تو کوئی نہیں اجاڑ. تو زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہار خفیہ ذریعے سے ایک غلام کو دیا، فرمایا جاؤ دیا. جب وہ ہار سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید رقت طاری ہوئی کہ سارا جسم ہلنے لگا. خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آئی، بیٹی یاد آئی، فرمایا کہ تم مجھے اجازت دو تو میں اسے واپس کر دوں، اس شرط پہ کہ میری بیٹی کو بھیج دوں. ظاہر ہے کسی نے کیا کہا. زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے آئی ہیں تو یہ حبار اور یہ سارے اس وقت کے کافر تھے، سارے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اتنی ہمت کہ کل ہمیں ماریں یہ، اور آج ان کی عورتیں دن دہاڑے یوں نکل کے چلی آئیں، اسے نیزہ مارا. زینب رضی اللہ عنہ گر گئیں، یہ تھی امید سے وہ پھر مسئلہ بن گیا، عورتیں انہیں لے گئیں. وہ جو زخم ہونے لگا اور خون جو اس سے جاری ہوا تو پھر وہ آخر تک رہا ہے، پھر وہ ٹھیک نہیں، صحت نہیں ٹھیک ہو سکی. تو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا حبار جہاں بھی مل جائے نا اسے زندہ چلانا، کیونکہ حدود نازل نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فیصلے ہیں نا، یہ حدود کے نزول سے پہلے کے ہیں. حد جب نازل ہو گئی تو بس پھر ختم ہو گئی. اس لیے جو لوگ ایسی چیزوں کو خاص طور پر مستشرقین کہتے ہیں نا کہ اسلام نے یہ کہا، تو اس وقت اسلام نہیں تھا، اسلام نے کوئی حد جاری نہیں کی تھی، وہ تو بعد میں آئی ہے چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی عجیب بات ہے، دیکھو صحیح چیزوں سے غلط فائدہ اٹھانا ہے، چیز صحیح لیکن فائدہ کس نے اٹھایا. حجاج ابن یوسف نے خط لکھا نا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انس سب سے سخت سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دی. انہوں نے کہا رینا قبیلے کے لوگ آئے تھے، لمبی بات ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مرتد ہو گئے، اونٹیاں بھگا کے لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں کا ڈالو. یہی اگلے جمعے میں حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اسی کا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی تھی، اب ہماری مملکت میں جو المومنین کے خلاف بولے گا ہم بھی اس کو یہ سزا دیں. حدیث صحیح تھی اور یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے تھی. اس نے اس حدیث کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے کاش میں یہ بیان نہ کرتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار مل جائے تو بچہ ضائع ہوا ہے اس کی وجہ میں سے قتل کر دیا. مکہ پتہ ہو گیا، 6 سال گزر گئے، آ گئے یہ. اور پھر ایک دن اچانک آ گیا اور کہا اللہ کے رسول کی بات کے لیے کیا ہو, میں آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا. ان کا اللہ کے رسول جب آپ آئے تھے تو لوگوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج کل وہ یہیں کہیں پھر رہا ہے, دیکھنے میں آیا. آپ نے جہاں ملے مار دو. ایک دن آ گئے تو آپ پہچان گئے داماد جو تھا. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. میں بھاگ گیا تھا, پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک زندگی ایسے گزاروں گا. پھر لوگوں نے بتایا مجھے کیا ایسے ایسے, تو بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رکت تاری بڑی شدید اور پھر فرمایا تمہارا اسلام قبول. جب یہی بار گئے مدینہ منورہ تو لوگوں نے وہاں صاحب رضی اللہ کی اطلاع نہیں تھی, تو انہوں نے دیکھا اور وہ ناراض ہونا شروع اس کا, مجھے کچھ نہ کہنا, میں مسلمان ہو گیا اور مجھے امان دی گئی. اب یہ سیرت میں ایسے مواقع ہیں کہ بالکل جذبات کی سطح سے اٹھ کے اوپر سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے انسانی نفس میں اپنی کمزوری ہے کہ وہ حالات کا ادراک کیے بغیر اشیاء پہ وہ حکم لگاتا ہے جو حکم مناسب نہیں. کتنے ہی لوگ دیکھے بچوں کو گھر سے نکال دیا, چلے جا نکل گئے, آخر پہ ہوا کیا؟ یہی کہ بچہ برباد, بیٹی کو گھر سے نکال دیا, استغفر اللہ, تو اس سے بھی بدتر حالت ہو. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آدمی مزاج نہیں رکھتا نا آپ اور درگزر کر, اس میں کچھ بھی نہ ہوتا معافی کے جذبے میں نا, بس قرآن کی ایک آیت کافی تھی. آپ عام زندگی میں دیکھیں, یعنی آدمی اپنے وعدے کا پابند ہو, سنجیدہ ہو, با اختیار ہو, سے تو کہتا ہے یار یہ ہو جائے گا, یہ میرے ذمہ کر, کیسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے. کالج میں یونیورسٹی میں پروفیسر کہتا ہے یہ میں یہ کلاس لے لوں گا جی آپ چاہیں, کیسی راحت ہو جاتی ہے کہ چلو میری جگہ. اللہ نے کہا کہ فمن عفا واصلح, جو معاف کر دے اور صلح کر لے, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر ہمارے ذمہ رہا. یہ نہیں فرمایا جنت دیں گے, یہ نہیں فرمایا کہ نیکی ہوگی, وہ میرے ذمہ رہا, ہمارے ذمہ ہے. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات کہ تم چھوڑ دو اس بات کو, بس میرے ذمہ ہے. قرآن کا یہ اسلوب جو ہے, یہ طریقہ جو ہے کہ یہ کفا باللہ شہید, اور بس اللہ کافی ہے گواہی. تو کہتا ہے کہ جس نے معاف کر دیا اور صلح کی روش اختیار کر دی, اجرہ علی اللہ, اس کا اجر ہمارے ذمہ ہے. اب وہ کیا دے گا اس کے اجر میں, آدمی اسے قیاس سے ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ہم سب کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ اچھائی کا پہلو, اصلاح کا پہلو, دوسرے کو رعایت دینا, اس کی غلطی کی تعویل کرنا, اتنی یہ خراب عادت بن جاتی ہے تو سادی نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ بازی بازی بری شبابا بازی، بچے کو کھیلنے کی عادت پڑی اور کھیلتے کھیلتے باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگا. ایسی بری عادت پڑ جائے، سپیر نہیں نہ کرتا کسی. اب اس میں بچوں کی خرابی نہیں ہے، یہ جو جس جگہ پہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے نا، یہ خرابی وہاں سے. کیونکہ بچے جیسے ان کا گلا ایک عمر ہوتی ہے پختہ نہیں ہوتا، تو قاری جو قرآت کا تلفظ سکھا دے بچے کا گلا اس کو قبول کر لیتا ہے. پھر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر قرآت نہیں کر سکتا، پھر تلفظ درست نہیں ہوتا، ہڈیاں ہیں. اب ایک عمر ہوتی ہے کہ آدمی اگر اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور کمر پر لگانا چاہے تو لگا دیتا، پھر ہڈیاں جب پکی ہو جاتی ہیں پھر نہیں لگا سکتا. ہر آدمی کے ساتھ اسی طرح عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جب ہم بچے کو بہت آسانی سے ایک چیز سکھا دیتے ہیں، پھر ایسا حصہ آ جاتا ہے کہ اب وہ ایک سانچے کو توڑے اور توڑ کے پھر ایک نئی چیز بنائے، مشکل ہے. اس لیے یہ جو وہابیت نے تباہی پھیلائی نا، ہر جگہ یہ کہ خانقاہوں میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، بدعت ہے، یہ ہے یہ، یقیناً بدعت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو قبر تھی، اس کو حجاز میں عربوں نے جس کو عشق اور محبت چاہیے ہوتی تھی وہاں جا کے تعویذ کرتا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قبر پہ باقاعدہ دھاگے لٹکائے جاتے تھے، یہ سب چیزیں دیکھتے تھے. اس کے ریئیکشن میں انہوں نے قبر ہی ختم کر دی. یہ بدعات سب تھی، اب بھی ہوتی، لیکن سرے سے وہ ادارے ہی جو بیچ میں سے نکل گیا نا. آپ غور کیجیے، جتنے ہندوستانی حلقے تھے دینی حلقے، ان میں بیٹھ کہیں جانا، کسی کی صحبت میں ذکر اذکار، یہ سب چیزیں تھیں. یہ ہمارے یہاں مزاج نہیں رہا. پنجاب میں کسی زمانے میں تھا، وہ خانقاہیں تھیں، لوگ جاتے تھے، لیکن اب ہمارے یہاں دینی حلقوں میں یہ نہیں رہا. ہمارے دینی حلقوں میں یہ اب مزاج ختم ہو گیا. اور بڑی بڑے دور رس اس کے اثرات اور نتائج پر مرتب ہوتے ہیں. تربیت پینا ہوتی، تو اس لیے پھر کنٹرول وہ جو اتھارٹیز کرتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو یہ وہابیت نے ختم کر دیا نا تربیت کے اداروں کو، اسی وجہ سے ایک بڑا اچھا مضمون اہل حدیث کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے لکھا، بڑے اعتدال سے ہم پڑھ رہے تھے، آ جائے گا نام بھی شاید ان کا ذہن میں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے اب بھی ایسے اداروں کی کہ جہاں پر تربیت ہو. ہم نے جو اپنی نسلوں کو یہ سکھا دیا ہے نا کہ کتاب و سنت اس کی وجہ سے ادب اور احترام ختم ہو گیا. اب بڑا اچھا جملہ ایک اہل حدیث دوست بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم نے تقلید سے منع کیا تھا, انہوں نے تعظیم بھی چھوڑ دی, اور ہم نے غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے منع کیا تھا, انہوں نے اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا. ساری بات انہوں نے دو جملوں میں سمجھ دی. ان کا میں نے منع کیا تھا کہ تقلید نہ کرو, انہوں نے تعظیم بھی چھوڑ دی. اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں. لاہور میں سید علامہ نبلاء امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اب کوئی 34-35 جلدوں میں چھپی ہے. ہمیں صرف دو ہی آدمیوں کا علم ہے جنہوں نے اسے پورا پڑھا. ایک یہ تھے قدوسی صاحب لاہور میں, وہاں احسان علی زہید صاحب کا جو دھماکہ ہوا تھا, سب لوگ اس میں وہ بھی شہید ہو گئے تھے. وہ ایسے تھے جنہوں نے سیر علامہ نبلاء کو پورا پڑھا. اتنی بڑی بات نہیں ہے اسے پورا پڑھ لینا, لیکن وہ جگنو جو اندھیرے میں ہو وہ روشنی بڑی بات ہوتی ہے. ان کے بیٹے ہیں عمر فاروق قدوسی, انہوں نے کئی مرتبہ فون پہ مجھے کہا کہ وہ باوجود اس کے اہل حدیث ہیں, مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر ادھر ہی فون کرتے, کہتے ہیں اعتماد ہے, مسئلہ بتائیں کیا. کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے نا رہی نہیں, کہیں جائیں اور کوئی سمجھائے, یہ ہوتا تھا کم اور کیا ہوتا. کہتے ہیں کہ اتنی تحقیق ہو گئی ہے تھیوریز میں, سائنٹیفک جو چیزیں ہیں ان میں, کہ کاغذوں پہ اگر لکھا جائے تو زمین سے ایک تہ چاند تک پہنچے, اور پھر چاند سے زمین اور زمین سے چاند, تو 50 مرتبہ اتنے کاغذ اب درکار. اگر یہ کمپیوٹر اور یہ چیزیں نہ ہوں دنیا میں درخت ہی ختم ہو جائے, اتنا کچھ لکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تو ان کا کہنا ہے نا, ہم سوچتے ہیں انسان کے مسائل پہ بھی ہوئی ہے. ہمارے مسائل پھر بھی وہی رہے, محبتیں, نفرتیں, غصہ, اپنی نفسیاتی کمزوریاں, ان پہ قابو پانا. تبدیلی البتہ یہ آئی ہے کہ اب ہمارا ماحول سائنٹیفک ہو گیا. پہلے انسان کو کی تربیت کے لیے یہ ذرائع نہیں تھے, میڈیا نہیں تھا نا. اب جو انقلاب فرض کر لیجیے 1990 میں آ سکتا تھا وہ اب نہیں آ سکتا, کیونکہ میڈیا بڑا محدود تھا. اب تو حالات ہی بدل گئے, بلکہ بہت بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. ہر کوئی جانتا ہے اس کی کیا تشریح ہے. مگر بنیادی طور پہ انسان کی جو نفسیاتی کمزوریوں اور اچھائیوں کے پہلو میں اب بھی ہمارے مسائل ہیں, غربت اور امارت, وہی چیز. کتنے ہی ہیرے واقعی اپنی دماغی صلاحیتوں کی بنا پر اور اپنی سوچ کی بنا پر ہیرے ان کے سامنے مان پڑ جائیں, وہ بچے محض غربت کا شکار ہو کے مٹی میں ملے. اس بچے کی کوئی کمی نہیں, صرف اتنی کمی ہے کہ پیسہ نہیں, غربت تھی نا. اور کتنے ہی بالکل یہ تو خیر سب سے پرلے درجے کے نالائق قوموں کی عادت پہ آ گئے محض لیے کہ پیسہ, اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں. لطیفہ یاد آیا, ایسے ہی یاد آ گیا اگرچہ اس سے بہت کم تعلق ہے. ایوب خان اور فاطمہ جناح انتخابات میں دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو جماعت اسلامی نے حمایت کی فاطمہ جناح کی اور مسلم لیگ نے حمایت کی ایوب خان کی. تو مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا ہاں اس وقت کی جو مسلم لیگ کا ایک پھیلا تھا ایوب خان کی حمایت میں تھا, مسلم لیگ میں تو کئی دھڑے بنتے رہے نا وقت تک تو بچے ان کے مسلسل جاری ہے یہ عمل. ایوب خان ایک دھڑا تھا اس کی نے حمایت کی. مسلم لیگ حقیقی جو کہتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ تھی اور ایک دھڑا ادھر بھی کنونشن مسلم لیگ انہوں نے حمایت کی. تو مودودی صاحب سے کسی نے کہا کہ مولانا مختصر سا بتائیے کہ فاطمہ جناح میں اور ایوب خان میں کیا فرق کیا ہے, کیوں ایک کی حمایت کریں اور حمایت. تو انہوں نے کہا ایوب خان صاحب میں کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک مرد ہیں اور فاطمہ جناح میں کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک عورت ہے. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن میں کوئی کمی نہیں سوائے اس کے کہ وہ غریب, تو کتنی قوم کے لیڈر ایسے ہیں جن میں کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ مالدار. کوئی ہے نہیں جو ان ہیروں کو کیچڑ سے نکالے اور مارکیٹ میں لے آئے. آپ کو تو علم نہیں ہے کتنے ہی بچے یونیورسٹیز میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی اہلیت رکھتے ہیں فیس نہیں ادا کر سکتے. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن پر اگر محنت کی جائے کام کیا جائے تو وہ ایسے ایسے صاحب علم بنے کہ لوگ بھول جائیں امام رازی کو اور غزالی. کیا ہے غربت, ہمارے مسائل پھر بھی وہی ہے. نہیں بھائی بڑا فرق پڑ جاتا ہے فیس ادا کرنے کے بعد جو ایک اعتماد اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا, اور جو فیس نہ دے پائے اس کا جو اس کی جو اندر ٹوٹتا ہے نا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس مرحلے سے گزرے, اگر جو گزرے ہوئے ہوں نا انہیں پتا ہوتا ہے. یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر مدد ہو اور وہ شخصیت ابھرے اور ٹکر لے لے بغاوت کر دے تو کوئی بات نہیں, میں ہوں نا میرے باپ بھی تو دنیا نے قائم رہنا ہے, اوروں نے آنا ہے اس نظام کو تبدیل کرنا, اور ایک انچ کے بھی شاید ہزارویں حصے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا میں نہیں فیس دے سکا ٹھہرو دیکھو کیا ہوتا ہے, وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے, وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. خدا نے جو قرآن میں بار بار اس مایوسی کو رد کیا ہے نا, یہ کوئی چھوٹا سا جذبہ نہیں ہے, آدمی کو اس کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتا, اس کا اثر آگے نسل اولاد تک پہ پڑتا ہے. اس لیے یہ جو مظلومیت کے واقعات ہیں نا ایک حد تک ہی بچوں کو سنائے جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں سنائے جا سکتے، کیونکہ اس نسل نے اگر یہ چیز نہیں دیکھی اور شیطان اس کو گمراہ کرنا چاہے اور اس میں یہ جذبہ ابھارے کہ مصنوعی مظلوم بن جاؤ، تو یہ مصنوعی مظلومیت جو ہے یہ پھر خراب کر دیتی. اب مظلوم بننے کو ہے جو کچھ نہیں، فیس وقت پہ ادا ہو رہی ہے، گاڑی بھی ہے، بہتر ماحول بھی ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، تو اب ہم دردیاں کیوں حاصل کر رہی ہیں؟ لوگ ہی کھڑے ہو اپنا کام کرو. یہ ہے وہ چیز. تو اس لیے ہمارے مسائل ایک اعتبار سے تو بدلے کہ میڈیا سائنس اس چیز نے، لیکن بنیادی طور پہ وہی محبتیں نفرتیں انسان کی نفسیاتی کمزوریاں اور ہر نسل کا مسئلہ ہے. ہر نسل جو آئندہ آئے گی پھر اس کے یہی مسائل، پھر اس کی تبدیلی، پھر حالات، پھر واقعات. لیکن جو لوگ قابو پا لیتے ہیں ان چیزوں پہ وہ الحمدللہ اس دنیا میں ہی تزکیہ ہو جاتا، سکون سے مر جاتا. یہ شخصیات ہیں جو ماڈل بن جاتی ہیں اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے. خاندان